أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین پیام رحمان کے ساتھ، اور آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ فلق کا تعارف پیش کریں گے. ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، سورہ فلق کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. محترم ناظرین، سورہ فلق کی تلاوت سنی اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں ہم پیام رحمان میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو شروع ہو، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں، تمام محبین محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ کو مبارکباد پیش کروں. ناظرین، امید ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اسی طرح کی اور بہت ساری عیدیں جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے منسوب ہے دیکھنا نصیب فرمائے. الہی امین یا رب العالمین. چلتے ہیں اپنے مہمان کی خدمت میں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں آپ کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے.
شکریہ.
اور ہماری گفتگو کا آغاز جو ہے قبلہ آج سورہ فلق کے حوالے سے، تو میں چاہتا ہوں کہ سورہ فلق کا ایک اجمالی تعارف پیش کر دیا جائے کہ اس کے اندر کون سے مضامین ہیں، کن مفاہیم پہ گفتگو کی گئی ہے، اور یہ سورہ کس اہم یا کن اہم موضوعات کے گرد جو ہے وہ گھوم رہا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لاہلہ والصلاۃ علی اہلہ. میں بھی آپ کی خدمت میں اس طرح سے معزز ناظرین کی خدمت میں سلام کے ساتھ ساتھ پیکرے صبر و رضا جناب فاطمہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے موقع پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ ایک اجمالی تعارف، سب سے پہلے ہم اس سورہ پہ نظر ڈالتے ہیں کہ سورہ ہے کیا. سورہ فلق کے جو مکی سورہ ہے، یعنی اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، کہ جو واقعی ترتیب نزول ہے قرآن مجید کی اس کے لحاظ سے 19واں سورہ ہے، اور موجودہ ترتیب میں 113 نمبر پر واقع ہے، کہ جو بعثت کے پہلے یا دوسرے سال نازل ہوا ہے. 5 آیات پر مشتمل یہ مختصر سا سورہ ہے، لیکن اپنے اندر مفاہیم و مطالب کا ایک سمندر لیے ہوئے ہے، اور بہت ہی اہم سورہ اس کو کہا گیا ہے. اس میں جو مطالب بیان کیے گئے ہیں وہ ان کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار کی پناہ مانگنے کی کوشش کی گئی، کہ پروردگار کی پناہ مانگی جائے، کہ ہم اپنے کو پروردگار کی پناہ ہمیں دیں. اس کے بعد کن چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے ان کے طرف اشارہ کیا گیا، جس میں ایک پناہ جو ہے وہ شب کی تاریکیوں میں جو خطرات ہوتے ہیں، جو حادثات پیش آتے ہیں، جو واقعات پیش آتے ہیں تلخ، ان سے پناہ مانگی گئی ہے. اور دوسری جو پناہ مانگی گئی ہے وہ ان عورتوں سے کہ جو گنڈوں تعویذوں کے ذریعے جادو ٹونا کرتی ہیں اور اس طرح سے نقصان پہنچاتی ہیں دوسرے کو. تیسری پناہ جو ہے وہ حسد کرنے والوں سے اس میں مانگی گئی ہے، جب وہ حسد کرنے لگیں. وہ تین طرح کی پناہ ہے کہ جو اس میں مانگی گئی ہے، اور یہ ایک طرح سے یعنی جو اہم ترین خطرات تھے اس کی طرف متوجہ کیا گیا، کیونکہ یہ تین خطرات وہ ہیں کہ جو انسان جہاں پہ غفلت میں ہوتا ہے، مطلب رات کے وہ غفلت میں ہوتا ہے، تو کہا کہ اس کے جو خطرات ہیں اس سے پناہ مانگنی چاہیے. اس طرح جو گنڈے تعویذ کرنے والے ہوتے ہیں یا جو عورتیں ہوتی ہیں، یہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، یا جو حسد کرتے ہیں ان کے جو خطرات ہیں، ان کے جو نقصانات ہیں، ان سے پناہ مانگنے کہ ہم کو تاکید کی گئی. البتہ مخاطب اس میں بظاہر اور جو آیت کا ظاہر اسے یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن چونکہ حضور کی ذات سب کے لیے آئیڈیل ہے، تمام انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے. اس لیے خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن سب سے مطالبہ ہے، تمام امتیوں سے مطالبہ ہے کہ وہ ان تین چیزوں کے خطرات سے اپنے کو اللہ کی پناہ ہمیں دیں، کیونکہ یہ وہ خطرات ہیں جو جہاں پر انسان غفلت کا شکار رہتا ہے، عام طور پر غفلت میں مبتلا
اور رات
رہتا ہے.
کے وقت بہت سارے حادثات پیش آتے ہیں. فرض کریں ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے، نیند آ جاتی ہے اسے، رات کے وقت ایسا حادثہ ہو سکتا ہے، سوتے ہوئے کوئی زلزلہ آ سکتا ہے، کوئی آندھی طوفان آ سکتا ہے.
جی جی اس طرح کے
اور
بہت
اس طرح
سے
کی بہت ساری چیزیں
جو
رات میں
زیادہ ہیں ان پہ
ممکن
بدماش
ہیں،
ہیں، یا جو اس طرح کے شریر قسم کے لوگ ہیں
وہ
وہ
بھی
رات
رات کو
میں
نکلتے
ہی
ہیں. بالکل،
نکلتے ہیں اور اپنے جو ان کے ناجائز
اور
اہداف
ناپاک عزائم ہیں وہ
عزائم
رات
کو
کو. بالکل
پورا
بالکل
کرتے ہیں. یہاں کے اوپر ایک گفتگو میں اشارہ کر دوں، شان نزول کی ہے. بعض مفسرین نے اس کا شان نزول بھی بیان کیا ہے. شان نزول میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ کسی یہودی نے، البتہ جو دشمن یہودی تھے، ورنہ بعض یہودی مومن بھی تھے، جو مسلمان بھی ہوئے تھے، ایمان بھی لائے تھے، مراد دشمن جو یہودی تھے، کہ جو باوجود اس کے کہ نبی
جو
اکرم
عناد رکھتے تھے
عناد
پیغمبر سے،
رکھتے تھے اور منتظر رہنے کے باوجود انتظار کر رہے تھے کہ آخری پیغمبر آئیں گے، جیسا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، انتظار کر رہے تھے شدت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اپنے جو دنیاوی اغراض ہیں یا جو اپنے نفسانی خواہشات ہیں ان سب اور دیگر وجوہات کی بنیاد پر وہ ایمان نہیں لے آئے. تو اب وہ چاہتے تھے کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچایا جائے تاکہ اپنے اہداف میں، اپنے مقاصد جو ان کے اغراض ہیں اس میں وہ کامیاب ہو سکیں. تو ملتا ہے کہ ایک یہودی نے آپ پر سحر کر دیا، یہ ایک روایت ہے جس کو میں نقل کر رہا ہوں. تو پروردگار نے جناب جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد موعظتین کو نازل کیا، یعنی سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، کی جن کو ان دونوں سوروں کو موعظتین کہا جاتا ہے، اس لیے کہ دونوں میں اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے. اسی موعظتین سے تعویذ بھی ہے، جس کو ہم لوگ تعویذ کہتے ہیں. تعویذ کے معنی ہے پناہ مانگنے کے. اس لیے ملتا ہے کہ ان دونوں سوروں کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن حسین علیہ السلام کو روزانہ تعویذ کیا کرتے تھے، یعنی ان کو، ان دونوں حضرات کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے. البتہ ہمارے یہاں تعویذ کرواج دوسرا کوئی دوسرا تعویذ لکھتا ہے، لیکن حقیقت تعویذ کی ہے کہ تعویذ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پناہ مانگنا. یعنی جو دعا ہے، جو ذکر ہے، اس کو انسان کو خود پڑھنا چاہیے اور خود پڑھ کے اللہ سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ان، کیا کہتے ہیں، برائیوں سے یا بری چیزوں سے، جنات سے یا اور جو دوسرے آفات و بلیات ہیں ان سے.
جبکہ ہم قبلہ ہم ان دعاؤں کو یا ان آیات کو یا ان سوروں کو جو تعویذ کے اندر لکھا جاتا ہے اس کو ہم لکھ کے باندھ کے باندھ لیتے ہیں اپنے مثلا بازو سے، اپنے گلے میں لٹکا دیتے ہیں، ہم خود اس کی تلاوت نہیں کرتے.
نہیں کرتے.
تو میرے خیال میں اگر انسان اس تعویذ کے اندر جو دعا لکھی گئی ہے اگر خود پڑھے شاید اس کا اثر زیادہ.
اصل تعویذ کی یہی ہے، میں نے کہا کہ تعویذ کا مطلب ہے کہ پناہ مانگنا اللہ کی ان بری چیزوں سے جن سے وہ شفا چاہتا ہے. روایت یہی ہو گیا ہے کہ لکھی جاتی ہے، وہ بعض تعویذوں کے لیے ہے کہ اس کے لکھنے کا اثر ہوتا ہے، لیکن اصل تعویذ میں یہ ہے کہ انسان وہ جو ذکر ہے، جو وہ دعا ہے، جو وہ آیت ہے تعویذ کی شکل میں، وہ خود پڑھے اور خود اللہ کی پناہ مانگے دوسری جو بری چیزیں ہیں ان چیزوں سے. خیر یہ ایک بات تھی جو میں یہاں پہ رکھوں، کیونکہ بہرحال ایک مبتلا بھی چیز ہے. اب یہ کہ جناب جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور موعظتین، سورہ موعظتین کو لے کے، دونوں سوروں کو لے کے نازل ہوتے ہیں، تو حضرت علی علیہ السلام،
یہی جو قرآن کے آخری دو سورے ہیں،
آخری دو سورے ہیں، تو ملتا ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ فلاں کنویں میں جو سحر جادو کیا گیا وہ فلاں کنویں میں ہے. تو اس کنویں سے اس چیز کو نکالا جاتا ہے، وہ گرہ کی شکل میں تھا، وہ گانٹھ کی شکل میں تھا. تو ملتا ہے کہ حضرت علیہ السلام ایک ایک آیت کو پڑھتے جاتے تو گرہ کھولتے جاتے تھے، اس کے بعد حضور کو شفا مل جاتی ہے. یہاں تک ملتا ہے کہ آپ جب شفا پاتے ہیں، جب آپ اس سے، اس حالت سے جو افاقہ ہوتا ہے آپ کو، تو ملتا ہے کہ جیسے جو کیفیت بیان کی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے پیر میں زنجیر پڑی ہو، آپ کو زنجیر کو کھول دیا گیا ہو.
اچھا،
یہ کیفیت بیان کیا. تو یہ اس کا شان نزول بیان کیا گیا ہے اس سورہ کا. لیکن یہاں کے اوپر بعض مفسرین نے اس شان نزول کو نہیں ماننا ہے.
اچھا،
اور اس کے بعد دلیلیں ہیں ان کی. دلیل ان کی کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ، پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو روبرو ہوئے ہیں وہ یہودیوں سے، وہ
مدینے
میں ہوئے ہیں، لہٰذا جو ہے
یعنی مدینے کے اندر یہودیوں کے ساتھ مختلف جنگیں ہوئی ہیں، اختلافات ہوئے ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں اور صلح ہوئی ہے، یہ سب
مدینے کے واقعات ہیں. دوسری جو دلیل ہے وہ بھی اہم دلیل ہے، وہ یہ کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ سحر اور جادو گنڈے تعویذ اس طرح کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ بعید نہیں کہ روح پر بھی اثر انداز ہو, ان کی عقل پر بھی اثر انداز ہو. اور جو روح اور عقل پہ اثر انداز ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ جو نبوت کا عقیدہ ہے اس میں جو ہے انسان متزلزل ہوگا کہ نہیں.
جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, یعنی پیغمبر جو کلام کرتے ہیں وہ وحی الہی کے مطابق کرتے ہیں. اگر خدا نہ خاصہ جادو کا اثر ہو جائے تو ممکن ہے کہ ذہن پر بھی اثر ہو, جس طرح آپ نے فرمایا جسم کے ساتھ ساتھ روح پر بھی اثر ہو, دماغ پہ بھی اثر ہو, اور وحی الہی کو کما حقہ نہ پہنچا سکے. تو اچھی دلیل ہے قبلہ. ہم یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پیام رحمان کے, جس میں ہم سورہ فلق کا تعارف پیش کر رہے ہیں. قرآن مجید کا تقریباً آخری سورہ ہے, اس کے بعد ایک سورہ اور رہتا ہے سورہ ناس. انشاءاللہ ہم آئندہ کے پروگراموں میں ہم اس کا تعارف پیش کریں گے اور پورے قرآن کا تعارف کسی حد تک ہم آپ کی خدمت پیش کر سکیں. ناظرین, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین, آپ کی خدمت میں حاضر ہے پیام رحمان میں سورہ فلق کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. سورہ فلق کے اندر پروردگار عالم نے جو آیات نازل کی ہیں بہت ہی اہم آیات ہیں, اگرچہ پورا قرآن اہم ہے اور اس کی ایک لفظ جو ہے وہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے, لیکن سورہ فلق اور سورہ ناس کے اندر جو انتہائی دو آخری اہم سورہ ہیں جن کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے, اور پیغمبر پر جو جادو کیا گیا تھا اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اس سورہ کو نازل کیا, ان دو سوروں کو, اگر اس روایت کو بشرطے کہ صحیح مانا جائے جس کو قبلہ نے فرمایا کہ بعض مفسرین نے انکار کیا ہے کہ پیغمبر پر جادو نہیں کیا جا سکتا. جی قبلہ, آپ فرما رہے تھے اس کے تعارف کے حوالے سے اگر کوئی نقطہ ہے تو بیان فرمائیے.
جی, تو میں اس بات کو کمپلیٹ کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا ہے. وہ سورہ فرقان,
دو دلائل پیش کیا.
جی جی, قرآن مجید کی ایک آیت بھی پیش کرنا چاہ رہا تھا, سورہ فرقان کی آیت نمبر 8 اور 9, اس میں ارشاد ہوتا ہے وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. یہ جو ظالم لوگ ہیں وہ جو ان کے دوسرے اور ساتھی تھے ان سے کہتے تھے کہ تم لوگ صرف ایک ایسے آدمی کا اتباع کرتے ہو کہ جو سحر زدہ ہے, اسے جادو ٹونا کیا گیا ہے, جو مسحور ہے. اس وقت کہتے ہیں انظر کیف ضرب لک الامثال, پیغمبر سے مخاطب ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے کیسے کیسے مثالیں یہ لوگ لے کے آتے ہیں, فضلو, اور یہ جو تمہارے لیے سحر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں جادو کا کہ تمہارے اوپر جادو کیا گیا ہے, کہ یہ کہہ کے گمراہ ہو گئے. یعنی یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا.
یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نعوذ باللہ مسحور ہیں اور جن پہ جادو کیا گیا ہے, ان کا کہنا جو ہے وہ غلط ہے,
غلط ہے,
گمراہ ہو چکے ہیں,
گمراہ ہو چکے ہیں, اس کی بنا پہ کہہ رہے ہیں. تو یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا بہرحال اثر نہیں ہو سکتا. اب میں نے یہ ابھی عرض کیا کہ یہ آیت اور یہ سورہ, خاص طور سے پورا سورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب, لیکن یہ پوری امت کے لیے ہے. ان اور ظاہر سی بات ہے یہ خطرہ جو جادو ٹونے کا خطرہ ہے خاص طور سے, یا اور جو رات کے جو خطرات ہیں بالخصوص جو آج کے زمانے میں, تو بہرحال زیادہ ہی میں دیکھتے ہیں کہ پڑوسی پہ جادو ٹونا کر دیتے ہیں, مسلمان پہ, ایک انسان دوسرے انسان پہ, یہ رائج چیز ہو. ویسے اس کے وجوہات اپنی جگہ کے اوپر ہیں, دشمنی ہوتی ہے, حسد ہوتا ہے, کسی کے ترقی کو دیکھ نہ پانا ہوتا ہے, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, انسان تحمل نہیں کر پاتا ہے, لہٰذا وہ عقدہ و کینے کی وہ آگ جو ہوتی ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انسان مختلف ناجائز راستے اختیار کرتا ہے, اپنے بھائی کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوست کو, اپنے قوم و قبیلے والوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. وہ اپنی جگہ پہ صحیح نہیں ہے, اگر اس کا
شرن حرام ہے,
شرن حرام ہے, وہ یقیناً ایسا ہی ہے. تو یعنی یہ اتنا بڑا خطرہ تھا کہ اگرچہ ہم بات مان لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے, لیکن امتیوں کو بھی خاص طور سے متوجہ کیا گیا ہے ان کے خطرات سے خود کو اللہ کی پناہ ملے.
یقیناً, اور قبلہ ہمارے معاشرے کے اندر تعویذ گنڈے اور اس طرح کی چیزیں اتنی عام ہوتی جا رہی ہیں اور اتنی عام ہو گئی ہیں کہ اس ضمن میں کچھ لوگوں نے تو اپنی دکانیں بھی کھول رکھی ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ لوٹتے ہیں, ان کو بیوقوف بناتے ہیں اور ان کو پریشان کرتے ہیں, اذیتیں پہنچاتے ہیں. تو اگر واقعاً انسان صرف اور صرف اللہ کی پناہ میں چلا جائے اور یہ جو قرآن کی آیات ہیں ان کی تلاوت کرے اور پھر کسی پیر فقیر کے پاس جو ہے وہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سوائے ان ہستیوں کے جو واقعاً جن کی توسل کا حکم خود پروردگار عالم نے دیا ہے، خود اہل بیت علیہم السلام ہے یا خود پیغمبر اکرم کی ذات ہے۔ قبلہ، اس سورہ کی فضیلت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں آپ سے سوال کروں کہ سورہ کی کیا فضیلت ہے تلاوت کی، اس کو پڑھنے کی، اور اس سورہ کے نازل کرنے کا اہم ترین ہدف کیا ہو سکتا ہے؟
جی، بہت ہی اچھا سوال ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ وہ سورہ ہے، اور اسی طرح سورہ ناس کی روزانہ یہاں تک ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے ذریعے حسنین علیہ السلام کو، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے، اور آپ کا یہ قول روایت میں ملتا ہے کہ انزلت علیہ آیات لم ينزل مثلہن، کہ میرے اوپر ایسی آیتیں نازل ہوئی، سورہ کے بارے میں خاص طور ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ جس کے مثل کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، جن کے مثل کوئی بھی آیتیں نازل نہیں ہوئی۔ اور اس وقت کہتے ہیں کہ المعوذتان، وہ سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہیں، کہ اس میں جو بات ہے وہ اور دوسرے سوروں میں نہیں۔ اسی طرح سے دوسری جگہ کے ملتا ہے کہ آپ ہی سے نقل ہے کہ آپ نے اپنے بادشاہ صاحب سے کہا کہ یہ بتاؤ کیا میں تمہیں بہترین سورہ بتاؤں کون ہے، تو انہوں نے کہا بے شک آپ بتائیے کون، تو فرمایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، یہ بہترین سورہ میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت میں نقل کرتا چلوں، آپ فرماتے ہیں کہ جو نماز وتر میں، یعنی نماز شب میں جو ایک رکعت نماز جو پڑھی جاتی ہے خاص طور سے، وہ مراد ہے اس میں جو موعظتین کی تلاوت کرے، تاکید بھی کہ یہ نماز شب میں ان دونوں سوروں کی تلاوت کی، فرماتے ہیں اور قل ھو اللہ احد بھی پڑھے تو قیل لہ، اس سے کہا جائے گا یا عبداللہ ابشر، اے عبداللہ تجھے جنت کی بشارت دو، فقط قبل اللہ وترک، اللہ نے تیری اس نماز وتر کو قبول کر لیا۔
کیا کہہ رہے
ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے قبولیت کو اس کو سند دی جائے گی۔ اسی طرح سے اس کے بہت سے دنیاوی فائدے بھی ہیں، جیسا کہ البتہ خود میرا اپنا تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ خاص طور سے نظر بد وغیرہ کے حوالے سے بچوں میں عام طور سے بہرحال لگ جاتی ہے، اور وہ ایک نظر بد ایک ان چیزوں میں سے جو مسلمات میں سے، مولا کائنات نے بھی نجیب اللہ نے کہا ہے کہ نظر بد کا اثر ہوتا ہے، اور مشہور بھی لوگوں میں حقیقت ہے کہ نظر بد کا، کہتے نہیں سوکھا ہرا پیڑ جو ہے سوکھ جاتا ہے، اس طرح کی تعبیرات ملتے ہیں کہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ مقناطیسی جو ہر انسان کے بتا نظر بد نہیں لگتی، بعض ایسی مقناطیسی جو شعائیں نکلتی ہیں آنکھ سے وہ اثر انداز ہوتی ہیں،
بعض لوگوں کی آنکھوں میں اس طرح کی شعائیں ہوتی ہیں،
جی جی، کہ جس کی وجہ سے وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
اچھا، اسی لیے کسی ہر چیز کے بارے میں کہا گیا جب کسی اچھی چیز کو دیکھیں، کسی بچے کی طرف، معصوم بچہ، یا حتیٰ کہ کسی کے مال کو دیکھیں، کسی کی خوبصورتی کو دیکھیں، کسی کے یعنی کسی اچھی چیز کو دیکھیں، ماشاء اللہ کہیں،
جی جی،
تو یہ حکم دیا گیا ہے۔ قبلہ، یہاں پر بھی ایک پھر ایک مرتبہ بریک کا وقت ہوا ہے، اگرچہ سوالات بہت سارے ہیں اس زمین میں میرے ذہن میں جو میں نے لکھے ہیں ان کے علاوہ بھی ذہن میں سوالات آ رہے ہیں، لیکن یہاں بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان، جس میں آپ کی خدمت میں ہم سورہ فلق کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ واقعاً ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے مسائل، بہت ساری خرافات، بہت ساری بدعتیں ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے ان پہ گفتگو کی ہے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم قرآن کی تلاوت کریں، پڑھیں اور اس پہ عمل کرنے کی پروردگار ہمیں توفیق دے۔ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، سورہ فلق کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے اور گفتگو ہماری نہایت ہی اہم ہے، اور اگلا سوال بھی میرا اسی حوالے سے ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بعض مشکلات، بعض مسائل، اور بعض علاقوں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ان چیزوں پہ، تعویذ گنڈوں پہ اور اس طرح کے جعلی پیر فقیروں کے پیچھے انسان بھاگتے ہیں اور ان سے اپنی مشکلات کو حل کرانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ وہاں پہ بجائے مشکلات حل ہوں مشکلات اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ چلتے ہیں اپنے مہمان کی خدمت میں۔ جی قبلہ، آپ فضیلت کو بیان کر چکے ہیں، اگر اس سورہ کے نزول کے کچھ اہم اہداف جو آپ کے ذہن میں ہیں تو مجھے بتا دیجیے تاکہ جی ناظرین اس سے آگاہ ہو جائیں۔
میں ہدف بیان کرنے سے پہلے چاہوں گا کہ ایک دو فائدہ جو اور ہے، اہم ہے، اس کو بیان کرتا چلوں۔ اس کے دنیاوی فائدوں میں بیان کیا گیا کہ اگر کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے اس سورے کی، تو وہ جادو ٹونے وغیرہ سے حفظ امان میں رہتا ہے، وہ یہ سورے کی تلاوت خود شفا کا سبب ہے، رحمت الہی کا سبب ہے، اور حضور سے یہ روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر کوئی روزانہ رات میں 10 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل هو اللہ احد، ان تینوں قل کی تلاوت کرے تو اس کے ملتا ہے کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے گناہ سے اس طرح سے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو اس نے،
کیا کہنے، سبحان اللہ.
اور اگر اسے موت اس کی واقع ہو جائے تو وہ شہادت کی موت ہوتی ہے اس کی.
سبحان
البتہ یعنی یہ تو کہہ لینا پڑا، اللہ اس کی حکمت کو بہرحال اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے، ورنہ میں سوچ رہا تھا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. دیکھیں جب انسان قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق پڑھے گا تو یہ اس کا مطلب انسان اپنے کو اللہ کی پناہ میں دے رہا ہے، اور زبانی جب پڑھے گا تو اس کو عملاً بھی اس کا اثر ہوگا. یعنی عملاً کس طرح سے انسان اپنے کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہے، وہ زبانی کے ہمیں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا او قل اعوذ برب الناس اعوذ برب الفلق، ہم اس طرح سے کہتے ہیں. عمل یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں کہ جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، یہ عملی استعاذہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ عملی طور پہ ہم.
اچھا قبلہ اس کی وجہ عرب تو وہ ہیں کہ جن کو عربی آتی ہے وہ جب بول رہے ہوتے ہیں ان جملات کو لا حول ولا قوت الا باللہ یا قل اعوذ برب الناس، اس کے معنی اور مفہوم کو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور ہم بہت ساری چیزیں، بہت سارے جملے ایسے ہیں کہ ہم بولتے ہیں لیکن ہمیں اس کا معنی نہیں معلوم ہوتا. اگر معنی بھی پتہ ہو، اس کا علم ہو، تو ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں.
تو کس طرح سے شہادت کی موت اس کی ہوگی؟ کہ ایک تو یہ کہ وہ اپنے کو ہر وقت اللہ کی پناہ میں دیے ہوئے، یعنی اب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہر وقت میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی پناہ، اسی طرح سے اپنی زندگی کو ڈھال لے گا. یعنی اس کی زندگی توحیدی زندگی، سورت توحید تلاوت کرے گی، اسی طرح سے اس کی زندگی توحیدی زندگی. جب توحیدی زندگی ہوگی ظاہر سی بات ہے جب مواحد شخص کو موت آتی ہے تو موت نہیں ہوتی، تو شہادت ہوتی.
یقین
تو ان تینوں سوروں کی تلاوت کا فائدہ یہ کہ انسان کی زندگی توحیدی ہوتی ہے، انسان اللہ کی راہ میں اس کی موت واقع ہوتی ہے اور وہ شہادت کی موت ہوتی ہے. ہدف اس کا، اس سورہ کا یہی ہے کہ انسان دو چیزوں کی طرف متوجہ ہے. ایک تو یہ کہ اسے جیسے جاہلیت میں تھا کہ ہر چیز کی پناہ نہیں مانگنی ہے، کہ جن کی پناہ مانگے، فلاں پیر فقیر کی پناہ مانگے، فلاں بابا کے پاس پہنچ جائے اس کی پناہ مانگے، اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے، اللہ کی پناہ میں جانا ہے. اور دوسرے ان تین چیزوں کی سے خاص طور سے پناہ مانگنی ہے، ایک جو رات کے خطرات ہیں، دوسرے جو جادو ٹونا کرنے والے لوگ ہیں، اور تیسرے حسد کرنے والوں کے حسد سے، ان تینوں چیزوں سے. یہ ہے سورہ کے
اللہ کی پناہ میں انسان چلا
جائے. جی جی.
قبلہ ایک اہم سوال اسی سے مربوط جو اس سورہ کی اگلی آیات کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، نفاثات. میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس کی وضاحت فرمائیں کہ نفاثات سے کیا مراد ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد، یا اس سے پہلے ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. تو یہ نفاثات کیا ہے؟ اور اسی ضمن میں جو سحر ہے یعنی جادو ٹونا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کا شرعی اعتبار سے، اسلامی نقطہ نگاہ سے حکم کیا ہے؟
جی بہت ہی اچھا سوال ہے، اس لحاظ سے کہ ظاہر سی بات ہے کہ سماج میں ہمارے یہاں بہت زیادہ لوگ اس میں مبتلا ہیں، اور بعض اوقات تو پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں مبتلا ملتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ جب کہیں سے کام نہیں بن پڑ رہا تو وہ کسی بھی بابا کے پاس پہنچ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے وضاحت کروں کہ نفاسات کے معنی کیا ہیں، پھر ہم آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نقطۂ نظر سے کیا حکم ہے جو جادو ٹونا کیا جاتا ہے، یا جو ہم کسی بابا کے پاس پہنچ جاتے ہیں اس کی جو ہے وہ پناہ مانگتے ہیں یا اس سے دعا تعویذ کرواتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے. نفاسات کے جو لغت میں معنی بیان کیے گئے ہیں وہ یہ کہ انسان جو لعاب دہن نکالتا ہے اپنے دہن سے، تھوڑا جو لعاب دہن نکالتا ہے اس کو کہتے ہیں نفس، کہتے ہیں نفس، نفس سے نفاسات. اور چونکہ
نفس جس میں آخر میں تین نقطوں والا سے،
تین نقطوں والا تھے،
سین نہیں
جی، تو چونکہ جب وہ جب انسان لعاب دہن نکالتا ہے تو یہ لعاب دہن پھونک کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا یہاں کے اوپر پھونکنے کے معنی میں اللہ نے استعمال کیا ہے نفاسات، یعنی پھونکنے والی. اب یہاں مفسرین نے مختلف معنی بیان کیے ہیں، بعض نے کہا کہ یہاں مراد جو ہے وہ اس آئے کریمہ میں، اس سورہ میں، اس سورہ کی جو آئے کریمہ ہے نفاسات ہے فی الوقت، مراد وہ عورتیں جو جادو ٹونا کرتی ہیں ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اور نفاسات مبالغ جو بہت زیادہ جو ہے وہ پھونکتی ہیں گنڈوں پہ، گنڈوں تعویذوں پہ پھونکتی ہیں، وہ مراد ہیں. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ نہیں، یہاں پہ مراد اور وہ عورتیں جو وسوسہ کرتی ہیں مردوں کے دلوں میں، خاص طور سے اپنے شوہروں کے دلوں میں، اور ان وسوسوں کے ذریعے جو مثبت کام ہیں، جو نیک کام ہیں، اس سے ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں. آج آپ دیکھیں بھی تاریخ گواہ ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف عورتوں سے مختلف جاسوسوں کے طور پہ کام لیا جاتا ہے. تاریخ میں کتنی جنگیں، کتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں انہی عورتوں کی بنیاد پہ، جنہوں نے مردوں کے دل میں وسوسہ پیدا کیا، وہی پھونکا اور ایسے حربے استعمال کیے جسے مرد ان کے قابو میں آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے ان کو ورغلایا، اور ورغلانے کے بعد نہ جانے کتنے اختلافات، جھگڑے، جنگیں، یہ سب انہی کی پیداوار ہیں. تو ایک معنی یہ کیے گئے ہیں کہ جو تاریخ بھی جس کا جو ہے وہ جس کی گواہ ہے کہ ایسے حالات عورتوں کی وجہ سے پیدا کیے گئے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ یعنی نفوذ رکھتی ہیں مردوں کے دلوں میں کہ وہ جس طرح سے چاہیں وہ ان کو استعمال کر سکتے.
بعض اوقات تو قبلہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ اتنا شوہر کو ڈسٹرب کرتی ہے کہ وہ ممکن ہے کہ حلال کمانے کے بجائے حرام کی طرف نکل جائے.
جی ایسا ہے
کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اور ایسی خواہشات جو بیجا ہیں، اگر بجا ہوں تو یقیناً اس کی ذمہ داری ہے، لیکن جو بیجا خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ وسوسہ اس کے ذہن میں ڈالتی ہیں عورتیں کہ چوری کی جائے. ظاہر ہے جب پورا نہیں ہو رہا تنخواہ سے تو کیا کرے گا وہ.
جی ایسا ہی ہے، یہ بھی
سب چیزیں اس میں شامل ہو سکتی
ہیں. اور ایک معنی جو بیان کیے گئے وہ شریر نفس کے بیان کیے گئے، وہ نفس کے جو انسان کا وسوسہ پیدا کرتا ہے، وہ معنی مراد. البتہ ان تمام معنوں کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ اس میں، یعنی پہلے جو معنی جادوگر عورتوں کے ہیں، دوسرے وہ جو مردوں کے دلوں میں وسوسہ کرتی ہیں، اپنا تصرف کرتی ہیں، ان کو اپنے لحاظ سے اس کو استعمال کرتی ہیں برے کاموں کے لیے، ان کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے، برے کاموں کے لیے. اسی طرح سے شریر نفس اور وسوسہ جو نفس کرتا ہے، وہ تینوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. اب یہ آتے ہیں سحر، جادو ٹونا جو ہوتا ہے، جو کیا کہتے ہیں کہ پھونک جھاڑ جس کو کہتے ہیں ایک لحاظ سے، جو رائج ہے تقریباً ہر معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہے. جی تو میں جب قرآن مجید کے آیات پہ جب ہم نظر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں 51 آیتیں ایسی ہیں کہ جو جس میں لفظ سحر یا اس کے مشتقات استعمال ہوئے ہیں، لفظ سحر کے ساحرون ہے یا اور دیگر الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اور قرآن مجید میں سحر دو معنی میں استعمال ہوا ہے، پہلے بیان کر تو اس بات پھر یہ کہ اس کا حکم کیا ہے. دو معنی کیا ہے؟ ایک معنی وہی کہ جو اس کو ہم شعبدہ کہتے ہیں، جس کو نظر بندی کہتے ہیں، اس کو چشم بندی اور نظر بندی کہا جاتا ہے، ہوتا کچھ ہے، دکھائی کیوں کچھ،
شعبدہ بازی
دکھائی کچھ دیتا ہے، نظر کچھ آتا ہے. جیسا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں نے کیا، رسی تھی لیکن وہ لوگوں کو چلتے ہوئے اور رینگتے ہوئے دوڑتے ہوئے صاف نظر آتا. ہمارے یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لاتے کچھ ہیں، بنا کچھ دیتے ہیں، ہوتا واقعیت نہیں تبدیل ہوتی ہے، وہ صرف کیا کہتے ہیں نظر بندی ہوتی ہے. اور کچھ کیمیکلس ایسے آتے ہیں اس کو لگا دینے سے ان کی وقتی طور پہ وہ اس طرح سے نظر آنے لگتے ہیں.
قبلہ یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ سحر اور جادو ٹونے کے حوالے سے جو آپ نے گفتگو شروع کی بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے، اور شاید ہمارے بعض معاشروں کے لیے بہت زیادہ مفید واقع ہو سکتی ہے. تو لہٰذا یہ سحر و جادو جو ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد. محترم ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں پروگرام پیام رحمان، جس میں آج ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب سورہ فلق کا تعارف پیش کر رہے ہیں. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سورہ فلق کے تعارف کے ساتھ پروگرام پیام رحمان میں ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. چلتے ہیں اپنے مہمان کی خدمت میں بغیر کسی قبلہ ٹائم ضائع کیے ہوئے، چونکہ ٹائم آخر میں ٹائم بہت کم رہ جاتا ہے بعض اوقات. آپ سحر اور جادو کے حوالے سے بیان.
جی میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں دو معنیوں میں سحر استعمال ہوا ہے، کہ دھوکہ دھڑی، فریب کاری، نظر
شعبدہ بازی، نظر بندی.
جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے ملتا ہے کہ جو جادوگر آئے تھے انہوں نے یہی کام کیا تھا،
شعبدہ بازی تھی وہ.
جی وہ نظر بندی اس کو بھی کہا جاتا ہے. دوسرے معنی استعمال ہو کہ کسی کے اندر مؤثر ایسا کام کرنا کہ دوسروں کے خیالات بدل جائیں اس کے.
اللہ، ہمارے پاس 4 منٹ ہیں ابھی.
جی بہت اچھا کیا بتا دیا آپ نے، تاکہ بہرحال اسی لحاظ سے
گفتگو کو
سمیٹا جا سکے.
دوسرا معنی،
دوسرے معنی یہ کہ جس سے دوسروں کے اندر نفوذ کیا جا سکے، اس کو اپنے قابو میں کیا جا سکے، یا اختلاف ڈالا جا سکے. جیسا کہ جناب سلیمان کے زمانے میں، جناب سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھا کہ لوگ جادو ٹونوں کے ذریعے میاں بیوی میں اختلاف ڈالتے تھے، رشتہ داروں میں اختلاف ڈالا کرتے تھے. یہ ایک معنی میں یہاں پہ استعمال ہوا ہے. البتہ یہ کہ چونکہ وقت نہیں ورنہ میں آیتیں پڑھتا کہ پورا تفصیلی واقعہ ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 102-103 میں اس کے تفصیل سے ذکر ہے، تفاسیر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے کس طرح سے جادو کا غلط استعمال کر کے وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلسلے میں اسلام کا نظریہ کیا ہے، جادو ٹونا سیکھنا یا جادو ٹونا کیا کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے علاج کرنا دوسروں کا جو مبتلا ہے اس میں ان کی پریشانی کو دور کرنا، یہ کیسا ہے؟ تو تمام فقہا اس بات پہ مختلف ہیں کہ جادو ٹونا سیکھنا بھی حرام ہے اور اس پر عمل کرنا بھی حرام ہے، جادو ٹونا کرنا بھی حرام ہے، تو سیکھنا اور اس پر کیا کہتے ہیں عملی کرنا بھی حرام ہے۔ حضرت علیہ السلام کی ایک حدیث میں پڑھ دوں یہاں کے اوپر، فرماتے ہیں من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیرا فقد کفر، جو تھوڑا سا جادو سیکھے یا زیادہ سیکھے، تھوڑا یا زیادہ، تو اسلام سے خارج ہو گیا، وہ کافر
ہو جائے۔
لیکن یہاں کے اوپر جو ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ اگر علاج کے لیے ہے، اگر کسی جادو کو توڑنے کے لیے ہے، تو اس کی اجازت دی گئی، اس حد تک سیکھا جا سکتا ہے، اس کی فقہ نے اجازت دی ہے، توڑ کے لیے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں، اس کے فقہ نے اجازت دی ہے۔ جیسا کہ امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ملتا ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا میں یہی کام ہی کرتا، میرا کام ہی تھا جادو ٹونا کرنا، تعویذ کرنا، گنڈے کرنا، یہ تھا، اور یہ سب اپنا کماتا تھا، لیکن اب میں نے توبہ کر لی ہے، بتائیے میرے راہ نجات کس چیز میں،
اب میرے لیے کیا حکم ہے،
کیا حکم ہے، میں کیسے رہائی پاؤں، کیسے نجات ملے؟ تو آپ نے کہا کہ تم جادو ٹونا مت کرو، یعنی گنڈا تعویذ نہ کرو کسی کے خلاف، لیکن اگر کسی پر ہوا ہے جادو تو اس کا
تم اس کو باطل کرنے کے لیے اپنے اس علم کو
استعمال کرو۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں، مسلمان معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں خاص طور سے، ان کا کیا فریضہ بنتا ہے؟ خاص سب سے پہلے ہمارے پاس قرآن مجید ہے، اس کی آیات، بہت سی آیات ہیں جو ایسی چیزوں کے لیے مؤثر ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے ایسے اذکار، میں نے اسی سورہ کا یہ سورہ پڑھتا رہے تو کبھی جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوگا، موزتین سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، کبھی نہیں اثر ہوگا۔ ان سے جو دعائیں ہیں، جو حرز ہیں، جو اذکار ہیں، ان کو پڑھو، یا اس کے علاوہ اگر نہیں دیکھتے ہیں، نہیں ہمارے اندر اتنا اثر ہے، نہیں اپنی زبان میں اتنا اثر ہے، تو باعمل علماء ہیں یا ایسے واقعی مخلص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو دکان نہیں کھولے ہوتے ہیں، یا صرف اللہ کے لیے یہ سب کرتے ہیں، ان کے پاس جایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم یہ کہ ہر کسی کے پاس جائیں اور جانے کے بعد اس سے جو ہے وہ اپنے جادو ٹونے کا علاج وہ کرائیں، تو وہ صحیح نہیں ہے، اور خاص طور سے اگر کوئی کسی رشتہ دار، کسی بھائی کے خلاف ہی کام کرتا ہے،
اپنے کسی
قطعاً وہ حرام ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ
مبغوض انسان ہے۔ یقیناً بہت شکریہ قبلہ، اگر موقع ملا تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی چاہیں گے کہ اس پہ گفتگو ہو، اور چونکہ اس میں ایک دو آیات کے حوالے سے بات رہ گئی ہے، بہرحال گفتگو کریں گے اپنے ذمہ دار افراد سے، چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور ایک سورہ اور رہ گیا۔ ناظرین آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔